اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی واتخذوا من دون اللہ آلہا, بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ, لعلہم ینصرون, تاکہ وہ ان کی مدد کریں. یہ ہے شکر کی بجائے نہ شکری کا رویہ, اللہ کی نعمتوں کو پا کے مدد دوسروں سے, کسی اور کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو. یہ کون سے ہیں بھائی من دون اللہ آلہا؟ یہ قبروں والے ہیں صرف, مزاروں پہ بیٹھنے والے لوگ یہ شرک کر رہے ہیں؟ نہیں. لکھیے اپنے پاس, میں کہاں کہاں اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی مدد طلب کرتی ہوں. یہ قوموں کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے, ملکوں کی سطح پہ بھی, خاندانوں کی سطح پہ بھی. آج ہم غیروں کی نوکریاں کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے مدد چاہیے, کیونکہ وہ ہماری مدد کریں گے, ان کی ایڈز چاہیے, اسی لیے ان کی شرطیں قبول کریں گے. کیا یہ آیت واتخذوا من دون اللہ آلہا نہیں ہے؟ لا اللہم ینصرون, ان کی مانو تاکہ یہ تمہاری مانے, کبھی نہیں مانیں گے پھر بھی. لا یستطیعون نصرہم, نہیں طاقت رکھتے یہ ان کی مدد کی, بلکہ وہم لہم جند محترون, بلکہ یہ ان کے لشکر کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری مانیں گے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ ان کے لشکر, کون, مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن. یہ لوگ جو دنیا میں دوسروں سے مدد کر مانگتے ہیں نا, دنیا میں ان کی قبروں پہ مجاور بن کے یا ان کے پیلسز کے باہر مدد لینے کی آس میں بیٹھے رہتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے بسی دکھا دے گا کہ جن سے ہم مانگتے تھے وہ کیا تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ان کی طاقت ہی کچھ نہیں تھی. لہذا اس وقت ان کو اس بات پہ افسوس ہوگا کہ جتنی دیر ہم ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے, اگر رب کے سامنے کھڑے رہتے تو شاید آج کچھ مل جاتا. یعنی یہاں جندن سے مراد ہے بتوں کے حمایتی بن کر, ان کی مدافعت کرنے والے. اور محضرون کا معنی کیا ہے؟ کہ دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے. مطلب کیا ہے اس پوری بات کا؟ کہ یہ جن بتوں کو معبود سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے, وہ تو کل ان کی مدد نہ کر سکیں گے, بلکہ یہ ان کے لیے ایک ان کی شان و شوکت بڑھانے والے لوگ بن کے رہے ہوں گے. آج بھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے. شاید میں سوچتی کہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کے لیے. یہاں ہم ایک مسجد میں درس ہوتا ہے ہر جمعے کو, تو اتفاق دیکھیے کہ جہاں مسجد ہے بالکل اسی لائن میں تن چند گھر چھوڑ کے, یا مطلب بیچ میں ہے اباؤٹ کوئی 100 فٹ کا فاصلہ ہوگا یا اس سے زیادہ, تھوڑا سا ایک مندر ہے. اتنا بڑا مندر جو اس میں پتھر اور جو دنیا کی چیزیں لا کے لگائی ہوئی ہیں, اور لوگ وہاں جا کے منتیں مان رہے ہوتے ہیں. ابھی اسی لاسٹ فرائیڈے کی بات ہے کہ مسجد سے درس کے بعد نکلے, جب گئے تو راستہ اتنا بلاک تھا, ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ, آج انیوژل چیز ہے. 10-15 منٹ ہم لیٹ ہو گئے پہنچنے میں بھی. اس کے بعد جب ہم واپسی پہ جانا تھا تو چاروں طرف سے راستے بند, اور معلوم ہوا کہ آج ان کی دیوالی ہے. ہم نے کہیں ادھر سے نہیں دوسرے سے گزرنا, یعنی وہی راستہ جو ہمارا شاید 15-20-25 منٹ میں لگتا ہے, یا کم از کم وہاں سے نکلنے میں ہمیں 5 منٹ لگتے ہیں, ہم آدھا گھنٹہ وہیں گھومتے رہے گلیوں میں ادھر سے ادھر. آخر پھر ہمیں اس مندر کے سامنے سے گزرنا پڑا. پورے مندر میں لائٹیں جلی ہوئی ہیں, گاڑیوں کا رش ہے, پروجیکٹر پہ بڑے سائز میں باہر تصویر, رات کا وقت ہے, پوری اندھیری رات تھی, اور اندر سے کسی بت کوئی ہوں گی, ان کی دیکھی بھی ہے میں نے وہ, یعنی تصویر پہلے کہیں تصویروں میں اس طرح, تو وہ فل سائز, یعنی آپ سوچیں کہ جتنی میکسیمم سائز کی کوئی اسکرین ہو سکتی ہے, تو اس کی تصویر باہر روڈ سے دکھ رہی ہے, جیسے سینما گھر میں بڑی اسکرینیں ہوتی ہیں, اور اس میں وہ دیوی کی تصویر ہے. اتنی مجھے تکلیف ہوئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو اتنے سمجھ والے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا اتنا کچھ کر لیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا یہ دیوی، یہ پتھر کی بت، یہ ہمارا کیا کرے گی، کچھ نہیں ملے گا. یعنی میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے جب بھی میں وہاں سے گزرتی ہوں، اور وہ خوشی جو ایک درس کے بعد کلاس ختم ہونے کی ہوتی ہے یا پیغام پہنچانے کی، وہ میرا دل دوبارہ پکڑا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تک کون آئے گا. اب پتہ چلتا ہے کہ وہاں اپنے ہی مسلمان مٹھائی لینے بھی جاتے ہیں، بڑی اچھی مٹھائی ملتی ہے اندر سے، پورے ارد گرد کے گھر سارے ہندوؤں کے، ان کے مجاور کالونی اور پوری ایک انہوں نے اپنی کمیونٹی بیس بنائی ہے. فلا يحزنک قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون. آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کرتے، ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح غم ہوتا ہوگا نا، تبھی تو آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حمایت میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، ان کے اندر کے شرک ابھریں گے قیامت کے دن، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی تو اپنی فکر کرو. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ من نطفة فإذا هو حسیم مبین. کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ حق سے اعراض کر کے جھگڑالو بن جاتا ہے. وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے. قال من يحيي العظام وهي رميم، اور کہتا ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بسیدہ ہو چکی. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. کہہ دیجیے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے. ان تین آیات میں انسان کو اس کی اوقات دکھائی گئی. شان نزول کے اعتبار سے تو یہ کسی ایک شخص کی بات ہو سکتی ہے کہ جس نے ایک بھربری ہڈی پرانی اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس رمیم ایک گلی سڑی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اب تو گل گئی، تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ ہاں کہہ دیجئے کل یحییہ الذی انشاہا اول مرہ، وہی کرے گا جس نے پہلی بار کیا. کیونکہ وہ ہوا بکل خلق علیم، کیونکہ اس کو ہر طرح کی تخلیق کرنی آتی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے؟ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. ہو کیا گیا بعد میں؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جھگڑالو ہو گیا. اس کا جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں کہ مجھے مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا، یہ کیوں اتنا دین دے دیا مشکل مجھے، میں اس کے طریقوں پہ زندگی نہیں گزار سکتی، میں اس کی بات نہیں مان سکتی. کتنے جھگڑے کرتا انسان، اس کی بانٹ پہ راضی نہیں، اس کی شک دی ہوئی شکل و صورت پہ راضی نہیں، اس کی بنائی ہوئی قسمت میں راضی نہیں. کہا کہ وہ رب سے ناراض ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے رب نے کیا کچھ نہیں کر دیا. الذی جعل لکم من الشجر الاحدر نارا، وہ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی. فاذا انتم منه توقدون، جس سے تم آگ سلگاتے ہو. یعنی تم کہتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تم دیکھو کہ وہ سبز درختوں میں آگ پیدا کر دیتا ہے. دو درخت ہیں، مرخ اور عفار، میم را خ اور عین فا الف را. یہ جو درخت ہیں ان کی لکڑیوں کو جب آپس میں رگڑا جاتا ہے تو آگ پیدا کی جاتی ہے، اور عرب لوگ اسی سے آگ اپنی جلاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے میں نے درختوں میں آگ رکھ دی. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, اور تم اس سے آگ سلگاتے ہو. کہ تمہیں پھر بھی رب کی قدرتوں کی تسلی نہیں ہوتی, تمہیں یقین نہیں آتا کہ کس طرح سے وہ تمہیں کرتا ہے, کس طریقے سے اس نے تمہارے لیے آگ کا انتظام کر دیا, اس کے لیے کیا مشکل ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کیا پھر نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. بقادر, اس بات پہ قادر. الا ان يخلق مثلهم, یہ کہ وہ دوبارہ ان جیسوں کو پیدا کر دے. بلا کیوں نہیں, ہاں ہے وہ. وهو الخلاق العليم, اور بے شک وہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. کیسے پیدا کرتا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کا تو کام صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء, بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پروگرامنگ پہلے سے کر دی. ایک بے جان سیل کو پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, کہاں سے کہاں پلٹتا ہے انسان, اس کے جسم میں کام ہو رہے ہیں ساری طرف, یہ کون کرا رہا ہے؟ اللہ کی ذات کراتی ہے کہ انسان کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کراتی ہے. تو وہ کیا تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں سوچتے ہو؟ پوری سورت یاسین کا یہ خلاصہ ہے آخری آتے اس کی ذات. تم اس کو کیا سمجھتے ہو اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو مرد مومن کی وہ بات یاد ہو جو 23 پارے کے اندر بالکل پہلی آیت میں تھی, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے, یہ اسی کا جواب ہے. کہ اصل بات کیا ہے کہ تم کیا تھے؟ ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا, ایک حقیر چیز, اور تم بن گئے خصیم و مبین, یعنی حقیر سے حسیم بن گیا. کیا آپ نے کبھی ماں کے پیٹ میں بچے کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں وہ دیکھی ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چیز ہمارے ناک کے نیچے نہیں آتی. ایک ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ہم پورے پورا دن ضائع کر دیتے ہیں. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ ہم تھے کیا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, حقیر چیز. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے تھوک نکالا اور اس کو دکھایا اور لوگوں کو فرمایا کہ اس تھوک سے بھی کم چیز, حقیر چیز سے انسان پیدا ہوا, بعد میں کیا بن جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, ایسی چیز جس کو انسان دیکھنا پسند نہ کرے, کسی کو دکھانا پسند نہ کرے, اس چیز سے انسان بنا. ذرا لکھیے تو صحیح اپنے پاس, کیا مجھے یقین ہے کہ میں ایک حقیر مادے سے پیدا ہوئی؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان سونے کا بن جاتا, چاندی کا بن جاتا, ڈائمنڈز کا بنا ہوتا؟ ممکن تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی اکڑ توڑنے کے لیے اس کو بنا دیا گندی چیز سے, حقیر چیز سے. کبھی اپنے تخلیق کے مرحلوں پہ غور کیا ہو نا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں معلوم ہو جائیں کہ انسان کو اس کی اوقات دکھائی گئی. اور آج کا جو یہ رکوع ہے اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کو پہچان. تو تھا کیا، ہے کیا، اور کل کیا ہوگا. کیونکہ جب انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے نا، تو پھر وہ سوچ کے بولتا ہے، وہ سوچ کے دیکھتا ہے، وہ سوچ کے سنتا ہے کچھ. اس کی پسند اور اس کی ناپسند کے زاویے بدلنے لگتے ہیں. جتنا اکڑ اندر آتی ہے، اتنا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی ہستی کو بھولے ہوئے ہیں. اگر ماں کے پیٹ میں جو مرحلے ہوتے ہیں، اس کے اندر بندہ دنیا میں آ جائے نا، تو پھر کیا حال ہو. کچھ سائنس کی نگاہ سے تو کئی بار دیکھا ہوگا، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی مختلف حالتیں کیا ہیں، اور کیا انسان پھر اس وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ اندر کی طرف کیوں جھکا ہوا ہے، یہ باہر کی طرف کیوں نہیں. دیکھیے کیسے الٹا کیا اللہ نے بندے کو. اگر اتنے بڑے سر کے ساتھ دنیا میں بھیج دیے جاتے، تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. پتلی پتلی ٹانگیں، پتلے پتلے بازو. اب دیکھیے ایسے نہیں لگ رہا کہ ہاتھ جوڑے ہوئے معافی مانگ رہا بچہ. کیا اتنے موٹے موٹے کانوں کے ساتھ آ سکتے تھے دنیا میں؟ آنکھیں تو دیکھیے ذرا. کون ہے جو پسند کرتا کہ اس حالت میں دنیا میں آ جاؤں؟ پہلے بچے کا سر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، بعد میں آپ کو یہ بات معلوم ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی دم بھی ہوتی ہے. کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کہ پیٹ میں دم ہوتی ہے، پھر کٹتی ہے. اور میں جب وہ تصویریں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اگر یہ اس دم کے ساتھ دنیا میں آ جاتا نا انسان، پھر اس کو مزہ آتا کہ بندر بن کے جینے میں مزہ ہے. اپنی انگلیاں چوستا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پلکیں بھی جھپکاتا ہے. یہ جو کیفیت ہے، اس میں بچہ جو ہے اپنے ارد گرد کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ہے. اب دیکھیے جو لوگ ایبارٹ کراتے ہیں، ان کا پھر معاملہ خود دیکھ لیں. اس حالت میں ایون اٹ ڈریمس، خواب دیکھتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں. یہ کون کرا رہا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اگر یہ پکچر کسی کو اپنی یاد رہے اور اس کو لگا لے اپنے گھر میں، جب اکڑ آئے تو اس کو دیکھ لے، جب اکڑے اکڑے کپڑے پہن کے رب کو ناراض کرنے کی چال چلے تو اس تصویر کو دیکھ لے. یہ اتنی لمبی راڈ اللہ نے ساتھ کیوں لگائی؟ بالکل مکمل ہر مرحلہ. آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں بچہ رہ رہا ہے، بعد میں دنیا میں آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کیوں پاؤں پسارتا ہے؟ پھر اس کا کیوں گزارا نہیں چھوٹی جگہ پہ؟ پھر کیوں اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگیوں میں لاتا ہے؟ بچہ جو ہے پوری تخلیق ماں کے پیٹ میں کر چکا ہے. یہ خلاق ہونے کی دلائل ہیں سارے، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت. آپ دیکھیے کہ بچے پہ تو غور کرتے ہیں، کبھی یہ سوچئے کہ بچے کا دنیا میں آنے کا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی کس چیز کی دلیل ہے؟ کوئی ہے ماں جو بچے کو دنیا میں لا سکے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے؟ کہ بچہ بھی کوشش کرتا ہے اور ماں بھی کوشش کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو دنیا میں آتا ہے. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. کیا وہ دوبارہ ایسی نہیں بنا سکتا؟ انسان کتنا ناشکرا ہے نا، اسی رب کے حکم چھوڑتا ہے، اسی کی بات ماننی مشکل لگتی ہے. سورہ یاسین مردوں پہ تو پڑھتے ہیں، آپ نے کیا فائدے اٹھائے اس سے؟ آپ کو کوئی ایک بات ایسی لگی کہ جو آپ کا خیال تھا کہ آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل گئی، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتی، کیا یہ مذاق نہیں لگتا؟ ساری زندگی تو اس قرآن کو کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں، اللہ کی قدرتوں کا یقین نہیں، تبھی تو خیروں کے آگے جھکتے ہیں، تبھی تو اس کی بات مانتے نہیں. سچ کہتا ہے وہ کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے میری قدر ہی نہیں جانی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. اس دعا کے ساتھ اس صورت کی تکمیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر موقع دے کہ جب ہم دوبارہ اس کو جب پڑھیں تو اس کے علمی پہلوؤں پہ بات ہوں. याद रखिए कि इस वक्त जो हमने ये सूरत पूरी की है ये इल्मी एतबार से नहीं की, बहुत सारी चीज़ें तिशना हैं इस वक्त, सिर्फ इसकी जो चीज़ जो हमने सामने रखनी है वो क्या है, तदब्बर, अपनी हस्ती को पहचानना, अपने रब को पहचानना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही वअस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे, या अल्लाह हमारे भिजे हुए सीनों को खोल दे। या अल्लाह हमने इस सूरत में जितनी भी चीज़ें सुनी, जो बातें हमें मालूम हुई, या अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक दे। या अल्लाह मुझे तो ऐसे लगता है कि ये पूरी सूरत तेरी तौहीद की दावत दे रही है, तेरी नेमतों तेरी कुदरतों का इजहार करती है, और इंसानों की बेबसी लाचार की कमज़ोरी उनका कुछ ना होना साबित करती है, तेरा मालिक कुन फयाकुन होना साबित करती है, और इंसान का बेबस और मजबूर होना साबित करती है। या अल्लाह क्या होगा फिर कि जिसने हर रोज़ इस सूरत को पढ़ा, कोई एक दिन छूट गई सूरत तो सारे घर में मुश्किल हो गई। क्या आज मेरी सूरत यासीन रह गई लेकिन दिल में आजजी ना आई, तेरी बड़ाई का ख्याल ना दिल में आया, तेरी किसी बात को सुन के दबे नहीं झुके नहीं कम न हुए अपनी बात न छोड़ी। या अल्लाह एक बार हर एक को शऊर से सूरत को सुनने की समझने की तौफीक दे, जो गलतियाँ हो गई उसको माफ़ कर दे, जो खताएँ हो गई उससे दरगुजर फरमा, आइंदा के लिए इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह तो साहिब कुन फया कौन है, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। या अल्लाह सब सुनने वालों की मुश्किलों को उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का कुन कहते, बीमारों के लिए सेहत का कुन कहते, परेशानों की परेशानी दूर करने का कुन कहते, बिगड़े हुओं की हिदायत का कुन कहते, रूठे हुओं के मनाने का कुन कहते, कर्जों में दबे हुओं के बोझ से निकलने का कुन कहते, बेहिदायतों के हिदायत पे आने का कुन कहते, नाफरमानियों के ऊपर फरमा बरदारी का कुन कहते, जहालत से निकल के इल्म के सफर की तरफ आने पे कुन कहते। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए कि ये जो चेक लिस्ट है आखिरी रुकू की, कि क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला लंबी उम्र देकर साख उलट देते हैं। अगर वाकई हम सबको इसका हकीकत में यकीन आ जाए ना, तो फिर हम इतना वक्त जो अपनी ज़ाहरी ब्यूटी पे लगाते हैं, जो वक्त लगता है जो माल लगता है, वो ना उठे। तब्दीली तो आनी ही है। आईने में अपने आप को खड़ा करें, फिर सोचें पहले मैं कैसी थी अब कैसी हूँ। अमूमन हमारी नज़र होती है अपने वज़न पे, मोटे हो गए, चेहरा भर गया, छुरियाँ दिखती ही होंगी अपने अपनी जो एज के साथ साथ आने लगती हैं। यानी आप देखिए कि सिर्फ चेहरे को देख के एहसास होता है कि ये 20 साल का चेहरा है, ये 30 साल के बंदे का चेहरा है। जिस्म की साख की सबसे बड़ी दलील तो क्या बन जाती है कि इंसान का ताकत कम होने लगती है, इंसान के अंदर हिम्मत कम होने लगती है। और फिर एक और चीज़ मैंने महसूस की कि खाया हुआ हजम नहीं होता। फिर एक और चीज़ मैंने इसमें देखी, साख तोड़ने में बीमारियाँ लग जाती हैं। इतनी दवाइयाँ खाना और सामने बैठ के रख के खाना, यानी मुझे इंतहाई तकलीफ़ होती है। और मतलब उन लोगों पे रहम भी आता है कि खाने के टेबल पे उनकी दवाइयों का बॉक्स होगा और खाने के से ज़्यादा शायद दवाइयाँ उनको खानी पड़ती हैं। मुझे याद है कि शायद मेरी नानी की बात है, कोई कहती थी हमारी तब वो उम्र है कि खाना दो ना दो दवा ज़रूर दो। यानी खाने के बगैर तो हम जी लेते हैं, दवाई के बगैर नहीं जी पाते। पॉइंट क्या है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरदार करने के लिए भेजा, इसके ऊपर कैसे यकीन अपने आप को हम दिलाएंगे। किसी भी नबी को खबरदार करने के लिए भेजना ऐसे ही है कि जैसे किसी भी जगह अगर आप यानी दुनियावी लिहाज से इसको देखें कि कोई शख्स ऐसा आए और आपको आके कहे कि मैंने सुना है कि आपके पास यानी बाहर बहुत गंदगी हो गई है, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। या कोई जैसे हेल्थ कंट्रोल वाले होते हैं घरों में या ऑफिसेज में आके बताते हैं ये पानी ना पिए, ये ना करें, या हुकूमत की तरफ से ऐलान आते हैं, तो लोग कितने मशकूर हो जाते हैं कि शुक्र है उन्होंने हमें बता दिया कि ये ना खाओ अब हम नहीं खाएंगे, ये ना करो ये नहीं करेंगे। तो नबी भी असल में इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसे ही हिदायत के पैगाम लेके आता है कि जिसकी बुनियाद पे फिर वो और उस बुरे अंजाम से अपने आप को बचा लें। तीसरा पॉइंट देखें कि अल्लाह ताला ने मवेशी पैदा करके इनके बस में कर दिए, यानी मवेशी अल्लाह ताला ने हमारे बस में कर दिए। कभी इसको सोचा, जब एक ऊंचे लंबे लंबी गर्दन वाले ऊंट पे बैठ के उसकी सवारी करते हैं तो कभी सोचा करें कोई हमारी पुश्त पे बैठना चाहे तो हम क्या कहें। हम अपने ही बच्चे को शायद चंद मिनट के लिए नहीं बिठा सकते, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद और उसकी गर्दन इतनी लंबी होने के बावजूद झुकी भी जमीन पे, ऊपर नहीं उठाता, ये क्या बताता है? अल्लाह ताला ने इनको हमारे बस में कर दिया। आपको मालूम है कि ऊंट तो जो है वो इंसान को खा भी सकता है, खा जाते हैं ऊंट जब यानी जो गुस्से में आते हैं, इसका कीना कहते हैं बड़ा मशहूर है, तो अपने मालिक को खाता है, यानी उसको चबा देगा, उसको अपने दांत गड़ देगा। कितना करीब होता है ये सब कुछ हमारे। तो और इसी तरह आप देखिए जानवर, बकरी गाय भैंस, थनों को उनके हाथ लगाते हैं, आखिर उनको तकलीफ होती होगी, और खासतौर पर जब कोई नया बंदा लगाए जिसको नहीं निकालना आता दूध, तो उसके लिए ये कितनी अल्लाह ताला की रहमत है ना कि इन जानवरों ने हमारे दिल में डाल दिया। एक रिवायत मुझे याद आ रही है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के जो 100 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा दुनिया में दिया है, और उस एक हिस्से की वजह से आज दुनिया में हर एक दूसरे से मोहब्बत करता है, और उसी की वजह से तुम जानवरों का दूध निकाल लेते हो। अगर अल्लाह ताला उनके दिलों में हमारे लिए रहम न डालते तो हम उनसे दूध नहीं निकाल सकते थे, यानी वो हाथ न लगाने दें हमें अपने जिस्म को। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को नुतफे से पैदा किया, मेरे ख्याल इसका तो यकीन आ गया होगा, कितनी छोटी चीज से इंसान पैदा हुआ और कहाँ से बना और कहाँ गया और कहाँ से आया। 9 महीने बगैर बात किए रहता है माँ के पेट में, कोई उसको फन नहीं चाहिए, ना उसको कोई ऐसी खराब चीज चाहिए, ना उसको कुछ ऐसा, लेकिन आराम से रहता है। और मैं देख रही थी कि बच्चा मुस्कुरा रहा था, माँ के पेट में रोती हुई शक्ल नहीं देखी मैंने, हंसती हुई देखी, यानी वो इतनी छोटी सी जगह में खुश है। और हम बड़े होके नहीं खुश होते? हमें क्यों फिर दुनिया में आके ये सब कुछ भूल जाता है कि हम पैदा कहाँ से हुए थे। हल अताल इंसान हीन मिन दहरी लम यकुन शय मज़कूरा। फिर इसी तरह देखिए, अल्लाह ताला ही ने इंसानों को पैदा किया, यकीन है इसका? अगर उसने पैदा किया तो क्या फिर वो हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी करेगा? क्या हमें वाकई फिर किसी और से ज़रूरियात पूरी करवाने की ज़रूरत है? पूरा दिल को यकीन दिलाना है, ये हाँ नहीं किसी हद तक बहुत हद तक ये हमारे लिए, हम ये इसको कि हाँ हाँ मुझे यकीन है बस, नहीं, दिल से यकीन है। क्या मेरे अमल से ये यकीन दिखता है? उस तरह सोच सोच के इस चीज़ को हम देखेंगे तो वाकई बाज़ दफ़ा अमल से रवैयों से ये दिखाते हैं कि नहीं नहीं हमें अल्लाह की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला तख्लीक का हर काम जानता है, हर फन मौला है, वो जो चाहे कर सके। अब आप कहेंगे हाँ हम कहते हैं हाँ हमें यकीन है, नहीं नहीं यकीन। अगर हमारी ज़िंदगी में मायूसी है, नहीं है यकीन। अगर हम बीमारी के सेहत याब ना होने की उम्मीद रखे बैठे, नहीं यकीन। हम अगर ये सोचते हैं नहीं मेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता, नहीं ये तो होगा ही नहीं। बस जब एक बच्चा यानी हैंडीकैप पैदा हो जाता है तो बाद माँ बाप जो होते हैं वो इतने केयरफुल होते हैं कि अब हमें और बच्चे ही नहीं चाहिए और अब हमारे तो सारे ही बच्चे ऐसे होंगे। नहीं, अगर आपको यकीन है कि अल्लाह ताला को हर तरह की तख्लीक आती है तो आप कभी नहीं हो सकता कि आप उसी चीज़ के साथ लगे रहें। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हरे भरे दरख्तों से आग पैदा की है जिनसे चूल्हे रोशन करते हैं। अब आज चूंकि हम फितरत के करीब नहीं रहते ना, तो हमें कोई पूछे चूल्हे किससे रोशन होते हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक से, बिजली के प्लग डालते हैं तो चल जाते हैं, या अगर सुई गैस है तो उससे, या अगर माचिस से, लाइटर से। लेकिन अब देखिए सब्ज दरख्तों से आग, क्या यकीन दिलाना चाह रहा है अल्लाह ताला कि जहन्नुम के अंदर दरख्त होंगे, आग के बावजूद वहाँ दरख्त होंगे। قرآن پاک میں ایک مثال آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خبر معلوم ہوئی کہ جنت میں درخت بھی ہوں گے, تو ابو جہل وغیرہ اور ان لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا, اچھا جی یہ کیسی جہنم ہے کہ آگ بھی لگی ہوئی اور درخت بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر کے دکھا دیا کہ سبز درخت ہیں اور تم ان کو رگڑتے اور اس میں سے آگ کی چنگھاریاں پیدا ہوتی ہیں. کبھی آپ نے اپنے کپڑوں کو دیکھا ہو, جب یہ سنتھیٹک کپڑے پہنتے ہیں سردیوں میں تو جسم کے ساتھ جب لگتے ہیں تو چنگاریاں سی نکلتی ہیں. اب آپ کہیں گے تو چارجز ہیں, چارج ہوتے ہیں پازیٹیو چارج نیگیٹو چارج, لیکن آگ بھی کیا ہے, یہ بھی تو دو مختلف چارجز کا ہی ملنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کر کے دنیا میں دکھا دی. پھر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اس پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے. کبھی سوچے کوئی پرانی قبر, کوئی پرانی ہڈیاں گلی سڑی اور اس کو دیکھ کے انسان سوچے کہ یہ کبھی دوبارہ انسان بنے گا. ہم دنیا میں اب دیکھیں کہ کوئی پرانی چیز نہیں کرنا بھی چاہیں باوجود کوشش کے نہیں کر پاتے, کبھی کبھی کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی جو اصل نئی چیز کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور ایسا نہیں رکھے گا جیسا آج ہے, مختلف ہوگا انسان. آج مٹی سے بنا ہوا ہے, وہاں ہمارا ٹیکسچر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا, یعنی انسان جنت میں کس مٹیریل سے بنے گا, ہمارے اخلاق سے بنے گا. اخلاق جتنا اچھا یہاں اخلاق ہوگا, جتنی اچھی باتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ یعنی وہاں جنت میں حسن آئے گا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون, جن کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے پھر وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے, کبھی پریشان نہیں ہوتے اور کبھی ناممکن نہیں کہتے. عموماً دیکھیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ یہ جملے بولتے ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, از امپاسبل. اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل کا کوئی لفظ نہیں ہے. اس نے ہر کوشش ہر چیز کر کے دکھا دی کہ کس طرح سے کیسے اور کیا ہوگا. تو لہٰذا انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی صفت پہ یقین رکھے. پھر ایک پوائنٹ کیا ہے کہ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے. کون ہے پاک؟ اللہ تعالیٰ. کس چیز سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے, بدعت سے اس کی ذات کی طرف کوئی ایسی چیزیں منسوب کرنے سے پاک ہے, کھانے سے پاک ہے, سونے سے پاک ہے, جنسی خواہشات سے پاک ہے, نیند سے پاک ہے, یعنی اس کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی, نعوذ باللہ. اب دیکھیے کہ اگر اس چیز کا یقین آ جائے تو کیا پھر انسان شرک کر سکتا ہے؟ پھر وہ کسی زندہ یا مردہ کو خدا کہہ سکتا ہے یا خدائی کے درجے پہ لا سکتا ہے؟ اور آخری بات کیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ ہے وہ یقین دہانی. اس پہ تو آپ بہت سوچ کے ہاں نہیں کسی حد تک یا بہت حد تک لگائیں گے, کیونکہ جس کو ہاں میں جواب ہے پھر اس کی زندگی بتائے گی کہ واقعی مجھے پلٹ کے جانا ہے. وہ ایک ایک لمحے کا حساب کرے گا, وہ ایک ایک پینی کو جمع کر کے رکھے گا, وہ ایک ایک جملہ منہ کا سوچ کے بولے گا, وہ ایک ایک کانوں میں پڑی ہوئی بات کی اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا, کیونکہ مجھے پلٹ کے جانا ہے, مجھے سوال کا جواب دینا ہے. وہ ایک ایک لمحہ اس کا محتاط ہوتا ہے. انی ظننت انی ملاق ان حسابیہ, کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. تو لہٰذا یہ یقین دہانیاں جو ہیں یہ صرف کاغذوں پہ نہیں لکھنے کی, اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی ہیں. پھر ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے. اب دیکھیں کہ آج کے جو اس کے کرنے کے کام ہے اس میں نصیحت حاصل کرنی ہے قرآن سے. کرتے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ اگر آپ عموماً دیکھیں, ایک قرآن پڑھنے والوں کی بات ہے, نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن سے واقعی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اپنی پیدائش سے, پیدائش سے کتنے کرتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں شہر میں جو حاملہ ہوں گی, کتنی ڈلیوری کے مرحلے پہ ہوں گی, لیکن کیا ان ساری کیفیات کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان؟ پھر کیسے اس بچے کی پیدائش کے اوپر یا اس کی تربیت کے اندر اللہ کو انسان بھول سکتا ہے؟ اگر اس کو یقین ہوگا تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. اور پھر کائنات سے نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ تو ایک خاموش کتاب ہے جو آپ کے سامنے میرے سامنے کھلی بھی ہے. قرآن تو ہم دن میں ہو سکتا ہے 3-4 گھنٹے ہی پڑھتے ہوں گے, لیکن کائنات تو سامنے کھلی ہے, چلتے پھرتے باتیں کرتے اور دونوں میں یعنی آپ غور کرتے جائیں. کتاب سامنے آئے تو کتاب پڑھ لیں, اور اگر فطرت میں پھر رہے ہیں, باہر ہیں, اندر ہیں, ہر جگہ آپ کو دیکھے ملے گا. یعنی میں نے مختلف لمحوں میں اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ زندگی کے اندر ہم لوگ کتنا بھی کوشش کر لیں لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھتی ہیں. رات کے اندھیرے میں آپ سفر کر رہے ہو تو وہ اپنے ارد گرد پھیلا ہوا جو اندھیرا ہے وہ آپ کو محسوس کرواتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مجھ سے وہ سب کچھ کرواتی ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.